أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وفاقي وزارة برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے.
سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی منسٹری آف ریلیجیس افیئرز گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ہوم اٹ مے کنسرن. دعوت اسلامی از دا لارجسٹ ریلیجیس نان پالیٹیکل پروپیگیشنل اینڈ پیسفل موومنٹ آف قرآن اینڈ سننا ان دا کنٹری ورکنگ فار پروپیگیشن آف دی میسج آف ہولی قرآن اینڈ سننا آل اوور دا کنٹری ایز ویل ایز ابراڈ. دا جماعت از پیورلی نان پالیٹیکل نان ایکسٹریمسٹ اینڈ نان ٹیررسٹ. دیئر فور منسٹری آف ریلیجیس افیئرز از سیٹسفیکٹری آن دیئر پروپیگیشن فار اسلام ایز ویل ایز other activities relates to religion.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مذہبی و فلاحی کام اکثر چندے ہی پر چلتے ہیں. جوں توں کر کے چندہ تو کر ہی لیا جاتا ہے, مگر علم دین کی کمی کے باعث ایک تعداد ہے جو اس کے استعمال میں شرعی غلطیاں کر کے گناہوں میں پڑ جاتی ہے. یاد رکھیے, چندہ وصول کرنے والوں کے لیے چندے کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی کام کرنے والوں کے لیے وقتاً فوقتاً تربیتی اجتماعات و مدنی مشورے منعقد ہوتے رہتے ہیں. گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا, جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے چندے کے بارے میں کیے گئے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے, جس میں مساجد کے ٹرسٹیز, کمیٹی کے اراکین, متولی حضرات, وقف کے مال سے چلنے والے ہسپتال, مدارس, دارالعلوم, سماجی اور فلاحی اداروں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے معلومات کا بہترین خزانہ موجود ہے. نیکیاں کمانے اور مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے مقدس جذبے کے تحت آپ بھی اس کی دعوت کو عام کیجیے اور اس تربیتی مدنی مشورے کو ضرور ملاحظہ فرمائیے.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے رسول, رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان شفاعت نشان ہے. شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شعبان المعظم 1431 سنہ ہجری کی آج 12 تاریخ ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں باب المدینہ عطاری کابینہ کے علاقائی مشاورت ڈویژن و صوبائی مشاورت کے نگران و ذمہ دار اسلامی بھائی مدنی مشورے میں جمع ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے مدنی مشوروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے, مدنی مشورہ سلسلہ رہتا ہے, لیکن آج بالخصوص جو ہمارا مدنی پھول ہے وہ مدنی عطیات ہیں. مدنی عطیات کا یہ پر بہار موسم ہے جس میں دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی, ذمہ داران, مبلغین, متعلقین دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مدنی عطیات یعنی چندہ مینس ڈونیشن جمع کرتے ہیں. اس حوالے سے چند مدنی پھول بیان کروں گا. اور ان تمام تر مدنی کام بالخصوص مدنی عطیات وغیرہ کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے علم دین کا حصول. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض کے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلمہ سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یہ ارشاد پاک سننے کے بعد میں کبھی بھی کوئی حدیث نہ بھولا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ روایت بھی ایک طرح کی ہمیں نیت فراہم کر رہی ہے. ہم یہ نیت کر لیں, میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ ہم سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ آگے بھی سکھائیں گے. یاد رکھیے, صرف سیکھنے کے لیے انداز کچھ اور ہوتا ہے اور جس کا ذہن سکھانے کا ہوگا, بتانے کا ہوگا, پہنچانے کا ہوگا, اس کا سننے کا انداز تبدیل ہو جائے گا, اس کے مطالعے کا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ایک کتاب آپ پڑھتے ہیں اپنے مطالعے کے لیے, آپ کی مطالعے کا انداز تبدیل ہوتا ہے, لیکن اسی کتاب کو پھر آپ پڑھتے ہیں کہ میں اسے بیان کروں گا, اب آپ کے مطالعے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا کہ میں نے آگے پہنچانا ہے تو آگے پہنچانے کے لیے سیکھنے, سمجھنے اور سننے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کو اس انداز سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں. اور ان سب کے پیچھے جو کچھ بیان ہو رہا ہے ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے جس کو بیان کرنا میں بہت ضروری سمجھ رہا ہوں, وہ ہے احساس ذمہ داری. میری ذمہ داری کا مجھے احساس ہونا چاہیے, مجھے کرنا کیا ہے. اور اس احساس ذمہ داری کی بجا آوری کے لیے مجھے کون کون سی منزلوں کو, کون کون سی راہوں کو طے کرنا ہے, اس کے لیے بنیادی چیز اس بات کا علم حاصل کرنا ہے جو کام میں کرنے جا رہا ہوں. اور اس گرفت سے ڈرنا ہے جس گرفت کے بارے میں خائفین ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں. دنیا اور آخرت کی گرفت، قیامت کی پرسش. سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دن آپ اپنے اونٹ کے زخم کو دھوتے جاتے تھے جو کہ اس کی پیٹھ پر تھا، اور فرماتے جاتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے اس زخم کے بارے میں پرشش نہ ہو. یہ آپ کا احساس ذمہ داری اور آپ کا خوف خدا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایک دن سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان عالی شان سے دور دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص چلچلاتی دھوپ میں، عرب کے بالکل عین دوپہر کا وقت اور سخت دھوپ کا وقت تھا، گرم ہواؤں کے جھکر چل رہے تھے، دور سے ایک شخص دو اونٹ ہانکے آ رہا تھا. منہ پر، چہرے پر جو کپڑا نما ڈلا ہوا تھا تو دور سے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے. آپ نے اپنے خادم کو ارشاد فرمایا کہ اسی دھوپ میں یہ کون ہے جو اتنی مشقت اٹھا کر یہ اونٹوں کو ہانکتے ہوا آ رہا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ دوپہر ڈھلنے کا انتظار کرتا، کون نکلتا ایسے موقع پہ گھر سے. یوں کر کے آپ تشویش کا اظہار کر رہے تھے، مگر دور سے چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. خادم نے بھی دیکھنے کی کوشش کی لیکن چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. خیر، اونٹ ہانکتے 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 آخر کار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قدر قریب ہوا کہ آپ نے پہچان لیا اور آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کی محنت کی انتہا نہ ہوئی. آپ نے عرض کیا، علی جاب ایسی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں آپ ایسی مشقت اٹھا رہے ہیں، خادم کو فرما دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ کیسے کسی کو کہوں، ابھی ابھی بیت المال میں سے دو اونٹ کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بھاگ گئے، تو میں ان دو اونٹوں کے پکڑنے کے لیے گیا تھا کہ قیامت کے دن یہ دو اونٹوں کے بارے میں مجھ سے سوال ہوا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کروں گا. تو بیت المال کے یہ دو اونٹ تو کافی آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آفر کی کہ آ جائیں پانی پی لیں، لیکن آپ نے کوئی اس طرح کا اہتمام نہیں کیا اور آپ اپنے اونٹوں کو لے کر بیت المال میں جمع کروانے چلے گئے. یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا بیت المال کے متعلق، مال وف کے متعلق، جو اللہ کے لیے وف ہو جاتا ہے اس کے متعلق ان کا احساس ذمہ داری تھا. ہمارے بزرگوں میں احساس ذمہ داری کے کئی واقعات ہیں، مگر بعض واقعات کا تعلق برائے راست مال وقف سے ہے، برائے راست بیت المال سے ہے، برائے راست ان چیزوں سے ہے جن کی ان کے ذمہ امانت تھی، کہ ان کا لحاظ رکھنا تھا. سورہ زلزال جو پارہ 30 میں ہے، اس کے تحت جس میں جو آیت ہے یوم اذن تحدث اخبارها، میں آپ کو ترجمہ کنز ایمان بیان کر دوں. تیسرے پارے میں سورہ زلزال، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. چنانچہ سورہ زلزال کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، ترجمہ کنز الایمان، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب بیت المال تقسیم کر دیتے مال تقسیم کر دیتے تو جو بیت المال جہاں مال رکھا ہوتا تھا جو مقام تھا مکان تھا وہاں پر دو رکعت نفل ادا کرتے تھے اور دو رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ پکارتے تھے کہ اے بیت المال کی در و دیواروں گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں عدل کے ساتھ بھرا تھا اور عدل کے ساتھ تمہیں خالی کیا ہے. اس آیت کریمہ کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین اس دن بیان کرے گی جو کچھ اس پر ہوا. ہمارے اعمال کی گواہ کے کئی صورتیں, زمین بھی ہمارے اعمال کی گواہ ہے. اعمال کے لیے کرامن کاتبین کا اہتمام کیا گیا, اعضاء اعمال کے گواہ ہیں, در و دیوار اعمال کے گواہ ہیں, جہاں ہم نے عمل کیا وہ مقام ہمارے اعمال کی گواہ ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں زمین بیان کرے گی کہ اس نے مجھ پر یہ کام کیا. یہ وہ پرسش کے خوف ہیں جنہوں نے ہمارے اسلاف کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, ان کی آنکھوں کو پر نم کیا, ان کو غمزدہ کیا تھا. یہ غمزدہ رہتے تھے. جیسا کہ ایک دن خلیفۃ المسلمین فاروق ثانی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے عرض کی, مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا, سنو, میں نے جب دیکھا کہ اس امت کے ہر سرخ و سفید کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے, اس کے ساتھ ہی مجھے دور دراز کے شہروں اور زمین کے اطراف اکناف میں رہنے والے بھوک کے مارے ہوئے فقیروں, بے سہارا مسافروں, ستم رسیدہ لوگوں اور اسی طرح کے دوسرے افراد کا خیال آیا, تو مجھے یہ احساس پیدا ہوا کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل مجھ سے میری رعایت کے بارے میں باز پرس فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے حق میں میرے خلاف بیان دیں گے, تو میرے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا, اور میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور کسی قسم کی صفائی پیش نہیں کر سکوں گا. یہ سوچ کر مجھ کو خود پر ترس آتا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا ہے. اس حقیقت کو میں جتنا یاد کرتا ہوں میرا احساس اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں یا نہ کریں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بزرگوں کے ان چند واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری کا جذبہ ابھرے. ہم عطیات جمع کرتے ہیں تو یقیناً اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے, ہم کہاں امین ہیں کہاں امین نہیں ہیں, کہاں ہم نے کس کس بات کا لحاظ رکھنا ہے. یاد رکھیے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے, والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون, ترجمہ کنز الایمان, اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کے تحت خزان و عرفان میں ہے کہ خواہ و امانتیں اللہ کی ہوں یا خلق کی, اور اسی طرح عہد خدا کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ, سب کی وفا لازم ہے. علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمہ لیتا ہے, خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے, گفتار سے ہو یا کردار سے, اس کا پورا کرنا مسلمان کی امتیازی شان ہے. ملت اسلامیہ کا ہر فرد, فقیر ہو یا امیر, وزیر ہو یا صدر, کلرک ہو یا چوبدار, اسلامی معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے جو فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں اور جو عہد و پیما وہ کسی سے کرتا ہے, ان سب کا بخوبی انجام دینا مومن کی خصوصی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہے. تو ان تمام تر باتوں کو بیان کر کے جو چیز مقصد ہے پیش نظر، جو بات پیش نظر ہے وہ یہ کہ اول ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم امین ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، جو بھی عطیات جمع کرتے ہیں، جو ادارے جمع کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے مخاطب ہوں اس لیے بات زیادہ تر دعوت اسلامی کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کی جائے گی. اور پھر کس مدنی عطیات کو کس طرح خرچ کر کے میں ثواب کما سکتا ہوں اور کس طرح میں گناہگار ہو سکتا ہوں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کا علم ہونا عطیات جمع کرنے والوں کے لیے ضروری ہے. میرے آقا اعلی امام علیہ سنت فرماتے ہیں ہر شخص پر اس کی حاجت موجودہ، یعنی جس کی ضرورت اس وقت موجود ہو اس کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے، اور انہی میں سے مسائل حلال و حرام کا کہ ہر فرد بشر ان کا محتاج ہے. مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں، مذہبی اور فلاحی کام اکثر چندے ہی پر چلتے ہیں. جوں توں کر کے چندہ تو کر ہی لیا جاتا ہے، مگر علم دین کی کمی کے باعث ایک تعداد ہے جو اس کے استعمال میں شرعی غلطیاں کر کے گناہوں میں جا پڑتی ہے. چندہ وصول کرنے والوں کے لیے چندے کے ضروری مسائل کا سیکھنا فرض ہے، لہذا نیکیاں کمانے اور مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے مقدس جذبے کے تحت ثواب کی نیت سے چندے کے متعلق چند سوال جواب پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو، ان تمام معاملات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رحمت سے اس کا اجر عطا فرمائے. فتاوی رضویہ جلد 16 کے صفحہ نمبر 468 پر، 468 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں امور خیر یعنی بھلائی کے کاموں کے لیے چندہ کرنا احادیث صحیحہ، یعنی صحیح احادیث ثابت ہے. مالدار پر واجب نہیں کہ ساری مسجد اپنے مال سے بنائے. امر خیر یعنی بھلائی کے کام میں چندے کی تحریک دلالت خیر یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی ہے. حدیث مبارک میں ہے جو کار خیر کی رہنمائی کرے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کار خیر کرنے والے کو، یعنی اس میں چندہ کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہے، اور کسی کو چندے کی ترغیب دینے کے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ ہم کسی کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ مسجد بنا دیجئے، آپ مدرسہ بنا دیجئے، آپ فلاں حافظ کا خرچہ اٹھا لیجئے، آپ فلاں مدرسے کا فلاں طلبہ کا خرچہ اٹھا لیجئے، فلاں مدنی کام کا خرچہ اٹھا لیجئے، مدنی چینل کا یہ فلاں خرچہ اٹھا لیجئے. اگرچہ ہماری بنیادی چیز ہے وہ ہے کلی اختیارات، لیکن ہم مختلف شعبہ جات ان کے آگے رکھتے ہیں تاکہ ان کی اس شعبے کو دیکھ کر ہر ایک کی اپنی دلچسپی الگ الگ ہوتی ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میں بیماروں کا علاج کرواؤں تو ہم بیماروں کے علاج کے لیے ہمارے دعوت اسلامی میں کسی نہ کسی سطح کے مستشفی خانے، چھوٹے ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں جہاں علاج مان لیجیے کی مفت سہولت دی جاتی ہے. تو جناب ٹھیک ہے، آپ یہ علاج مان لیجیے کے لیے آپ اپنے عطیات، آپ کا اس کا رجحان اس طرف آ سکتا ہے. کسی کی توجہ صرف مدرسہ بنانے پر، اس کی خواہش ہے میں مدرسہ بناؤں، تو وہ بھی آپ مدرسے کی طرف اس کی توجہ دے لیں گے. ہمارے لمدہ مدرسے بھی بنتے ہیں. کسی کی توجہ جامعات کے لیے ہوگی کہ میں عالم بناؤں یا جہاں عالم بنتے ہیں اس طرف، تو کوئی اس طرف اس کا میلان ہوگا. تو اب وہ ایک تعداد ہوگی جس کا مدنی چینل سمجھ میں آتا ہوگا کہ یار اس کو دو کہ یہ ساری دنیا میں نیکی کی دعوت میڈیا کے ذریعے عام کر رہا ہے. تو یوں مختلف کار خیر کے لیے آپ اس کو ابھارتے ہیں، اور پھر آخر کار آپ اس کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ دے رہے ہیں نفلی صدقات یا عطیات اس کے لیے آپ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں دیجیے گا کچھ اختیارات کے ساتھ، کیونکہ اس کے بھی احکامات آگے بیان ہو رہے ہیں کہ کلی اختیارات ہم کیوں اس کو ضروری کہتے ہیں. پھر ہم بچ جائے گا تو دینے کس کو جائیں گے. تو یوں حدیث پاک کو دوبارہ سنیے کہ جو کار خیر کی رہنمائی کرے اے مدنی عطیہ جمع کرنے والے اسلامی بھائیوں، کس قدر اس روایت میں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کس قدر اس روایت میں ہمارے لیے بشارت ہے، ہمارے لیے ترغیب ہے کہ جو کار خیر کی رہنمائی کرے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کار خیر کرنے والے کو. اب آپ ترتیب وار سوالات کیجیے.
ابھی آپ نے چندہ جمع کرنے سے متعلق کہ یہ کار ثواب ہے، کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چندہ کرنا ثابت ہے؟
جی ہاں، جہاد کے لیے چندے کی ترغیب ارشاد فرمانے کی یہ روایت نہایت مشہور ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر عرض کی، آقا پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمہ ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پھر ترغیباً فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، آقا میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا میں ماں سامان 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں. راوی فرماتے میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مؤاخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں. اب غور کیجئے اس روایت پر کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت، خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر بعد میں 10000 اشرفیاں اور پیش کی. مفتی صاحب مزید فرماتے خیال رہے کہ آپ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان فرمایا، دوسری بار 100 کے علاوہ 200 کا تھا اور تیسری بار 300 کا، یوں کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان کیا تھا اور پیش کتنا کیا؟ 950 اونٹ. اس پر غور کریں وہ اسلامی بھائی جو مدنی عطیہ دینے کا کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میری طرف سے یہ، اور بعد میں جتنا کمٹمنٹ کرتے اس کا بھی آدھا بھی دیتے تو ٹھیک ہے ان کی مہربانی. تو ایک طرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت ہے کہ 600 اونٹ دینے کا اعلان فرمایا اور دے رہے ہیں 950 اونٹ، اور اس کے علاوہ 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی، اس کے بعد 10000 اشرفیاں اور پیش کی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں. تو جو عطیات دینے کی نیت کرے اس کو خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے اور بھرپور انداز میں دینا چاہیے. اس میں ہم سب کے لیے مدنی پھول ہے نا، کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن تو اس کو رکھنا ہی چاہیے. 100 روپیہ ہی صحیح، 10 روپیہ ہی صحیح، 12 روپیہ ہی صحیح، صرف جمع کرنے کا ہی تو ذہن نہیں ہونا چاہیے نا، دینے کا بھی تو ذہن ہونا. اللہ بھی تو دے ہی رہا ہے نا ہم کو، اللہ ہم کو عطا تو کر رہا ہے نا. جب اللہ ہم کو دے رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں نواز رہا ہے، تو ہمارا ذہن بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہونا چاہیے. یہ غریب امیر سب کے لیے, کچھ نہ کچھ سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے, جیب تنگ نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ اس طرح نہ دینے والا وہ بخیل ہے جس کی روایت و مذہب ہے. البتہ جو زکات نہیں دیتا وہ تو وہ بخیل ہے ہی جس کی قرآن اور روایتوں میں مذمت آئی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ صرف زکات دینے والے کو کوئی سخی کہتا ہے؟ زکات دینے والے کو کبھی کوئی سخی کہتا ہے؟ نہیں نا. دیکھو زکات تو دینی دینی ہے, آدمی سخی کس کو کہتا ہے جو زکات کے علاوہ دیتا ہوں؟ کہ یار یہ بہت سخی آدمی ہے, یہ تو دیتا رہتا ہے. زکات کے لیے کوئی کسی کو سخی نہیں بولتا. لوگ اسی کو بہت بڑا نمازی کہتے ہیں جو فرض کے علاوہ نفلے پڑھتا ہو, کہ یار یہ نیک آدمی ہے, یہ نمازیں پڑھتا ہے. وہ فرض نمازیں تو سب پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں, فرض ہے سب پڑھنی, سنت موقع پڑھتے ہی ہیں, وتر پڑھتے ہی ہیں, فرض پڑھتے ہی ہیں. لیکن جب ایک نیکی کی دعوت دینے والا مبلغ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ رکھتا ہو, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہو, اس کو چاہیے, اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ فرائض واجبات اور یہ سنت موقعہ وغیرہ کے علاوہ نفل نمازوں کی کثرت کرے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اور مزید محبت پیدا ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اس کی بات سننے اور سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. وہ اصل مقصود ہے جو نیکی کی دعوت کا, کہ دل میں اگلے کے لیے قبول کا جذبہ پیدا کیا جائے, اس کے لیے یہ ساری چیزیں. جیسے کہ فرض روزے ہیں, اب رمضان کے روزے سب رکھتے ہیں, لیکن نیکی کی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزوں کے علاوہ, فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھے. تو یوں صرف زکات کے علاوہ اللہ کی راہ میں مزید خرچ کرنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے. آپ ہی نیت کریں انشاءاللہ, روزانہ نہ صحیح تو ہفتہ وار نہ صحیح تو ماہانہ, ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کریں گے. تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے چندہ کرنا, تو اس پر میں نے یہ روایت بیان کی. واللہ تعالی عالم و رسول عالم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب.
اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہر طرح کے چندے کو وقف کا پیسہ کہہ سکتے ہیں؟
اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل العالی اپنی کتاب شاندار چندے کے بارے میں سوال جواب, کہ صفحہ نمبر 18 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض صورتوں میں چندہ وقف کے حکم میں آتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں آتا. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کی بارگاہ میں سوال ہوا, مسجدوں مدرسوں کی تعمیر و اخراجات کے لیے یا کسی اور مذہبی اور دینی ضرورت کے لیے جو چندے وصول ہوتے ہیں, یہ محض صدقہ ہیں یا وقف بھی کہہ سکتے ہیں؟ جواب کچھ یوں دیا, عموماً یہ چندے صدقہ نافلہ ہوتے ہیں, ان کو وقف نہیں کہا جا سکتا. کہ وقف کے لیے یہ ضرور ہے کہ اصل حبس محفوظ کر کے اس کے منافع کام میں صرف کیے جائیں. وقف کے لیے یہ ضرور ہے کہ اصل حبس یعنی محفوظ کر کے اس کو منافع کام میں صرف کیے جائیں جس کے لیے وقف ہو, نہ یہ کہ خود اصل ہی کو خرچ کر دیا جائے. یہ چندے جس خاص غرض کے لیے کیے گئے ہیں اس کے غیر میں صرف نہیں کیے جا سکتے. اگر وہ غرض پوری ہو چکی ہو تو جس نے دیے ہیں اس کو واپس کیے جائیں, یا اس کی اجازت سے دوسرے کام میں خرچ کریں, بغیر اجازت خرچ کرنا ناجائز ہے. یعنی اگر کسی نے چندہ دیا اور کوئی ایسی چیز ہو جو وقف ہو گئی, اب وقف ہونے کے بعد اب اس کی ملک میں نہ آ رہی جس نے دی, اس کی ملک سے خارج ہو گئی نا جس نے دی. مگر یہ جو چندہ جس کے بارے میں ابھی بیان ہوا, یہ چندہ دینے والے کی ملک میں ہے, یہ ابھی وقف نہیں ہوا ہے. وقف کی صورت بیان کر دی کہ وقف کے لیے یہ ضرور ہے کہ اصل حبس یعنی محفوظ کر کے اس کے منافع کام میں صرف کیے جائیں. اور جو یہ مسجد کے لیے جیسے یہ ہوا کہ عموماً یہ چندے صدقہ نافلہ ہوتے ہیں, تو اب وہ چندہ دینے والے کی ملک میں ہی ہے, بغیر اجازت خرچ کرنا ناجائز ہے. اور جس غرض سے, جس خاص غرض کے لیے یہ چندہ کیے گئے ہیں, یہ چندے کیے گئے ہیں, اس کے غیر میں صرف بھی نہیں کر سکتے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
حضور آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وقت کے جو چندے ہوتے ہیں, جیسے جو چندے دیے جاتے ہیں, تو اس کے علاوہ کسی اور کام میں وہ خرچ ہونے کے مختلف جیسے وہ ہیں, تو آپ کو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ مسجد کے نام پر کیا ہوا چندہ, کیا یہ گیارہویں شریف کے نیاز کے کھانے میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟
اس سوال کا جواب کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 20 پر امیر سنت کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں, یعنی آپ نے یہ سوال کیا کہ مسجد کے نام پر کیا ہوا چندہ گیارہویں شریف کی نیاز کے کھانے پر صرف کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک, تو امیر سنت جواب دیتے ہیں کہ اگر کسی مسجد کا قدیم سے عرف چلتا آ رہا ہے تو گیارہویں شریف اس مسجد کے چندے سے کر سکتے ہیں ورنہ نہیں. چندے کا اصول یہ ہے کہ جس مد یعنی عنوان میں وصول کیا اس کے علاوہ کسی اور مد میں استعمال کرنا گناہ ہے. یعنی قدیم سے پیچھے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ جناب اس مسجد کا چندہ گیارہویں شریف میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, تو اب عرف ہے تو گیارہویں شریف اس مسجد کے چندے سے کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
ارشاد فرمائیے مسجد کے چندے کی رقم سے مسجد پر جشن ولادت کے دنوں میں چراغہ کرنا کیسا؟
یہ بھی سوال تو اہم ہے کیونکہ اس طرح مساجد کے اندر چراغہ تو کیا جاتا ہے. اگر چندہ دینے والوں کی صراحتن یا دلالتن اجازت ہو تو کر سکتے ہیں ورنہ نہیں. اب یہاں صراحتن اور دلالتن کو سمجھنا پڑے گا کہ صراحتن سے کیا مراد ہے, دلالتن سے کیا مراد ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے میرے شیخ طریقت امیر سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ صراحتن سے مراد یہ ہے کہ مسجد کے لیے چندہ لیتے وقت کہہ دیا کہ ہم آپ کے چندے سے جشن ولادت اور گیارہویں شریف شب برات وغیرہ بڑی راتوں کے مواقع پر نیز رمضان مبارک میں مسجد کی روشنی بھی کریں گے, اور اس نے اجازت دے دی, یہ ہو گیا صراحت ہو گئی نا, ایک واضح بات ہو گئی صراحت. بھائی میں صراحت سے آپ کو بیان کر رہا ہوں نا, صراحت کا لفظ ہوتا, اتنی وضاحت سے تو بات ہو گئی. تو صراحت ہو گئی کہ آپ کا یہ چندہ ہم ان 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 کاموں میں بھی خرچ کریں گے, اور اس نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے, تو یہ کیا ہو گئی, تو یہ صراحتن ہو گئی. اب دلالتن, دلالتن یہ ہے کہ چندہ دینے والے کو معلوم ہے کہ اس مسجد پر جشن ولادت تو دیگر بڑی راتوں کے مواقع پر اور رمضان المبارک میں چراغہ ہوتا ہے, اور اس مسجد ہی کا چندہ استعمال کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے, تو یہ ہو گئی دلالتن.
یعنی دینے والے کو پتہ ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا بھی ہے کہ اب پتہ ہے کہ جناب ہمارے یہاں مدینہ مسجد ہے تو یہ بڑی رات کو بھی سجتی ہے, تو شب برات کو بھی سجتی ہے, رمضان مبارک میں اس میں یوں ترقی بھی بنتی رہتی ہے. تو وہ چندہ دینے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب میں مسجد کو یہ چندہ دے رہا ہوں تو یہ مسجد کے یہ جملہ کاموں میں بھی یہ میرا چندہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ دلالتن اس کو کہتے ہیں, اور صراحتن کی وضاحت میں نے کر دی. جیسے وہ امیل سنت نے صراحتن اور دلالتن کو وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ نقل کیا ہے, نعت خوانی اور نذرانہ یاد آیا, نعت خوانی اور نذرانہ یہ اس میں موجود ہے وسائل بخشش میں یہ رسالہ, کہ صراحت و دلالتن کیا ہے, اس میں یہ رسالہ موجود ہے نعت خوانی اور نذرانہ. کہ اگلے نے صراحت کر دی نعت سے پہلے کہ اتنے لوں گا ادھر اتنے دوں گا, تو یہ ہو گئی صراحت. اور ایک ہے دلالت کہ یار جائیں گے تو ملے گا تو صحیح. تراویح کی اجرت صراحتن اور دلالتن, اس کی وضاحت بھی امیر سنت نے فیضان رمضان میں کی ہوئی ہے. تو یہ صراحت و دلال صراحتن اور دلالتن کا یہ میں فرق واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کو چند مثالیں پیش کی. البتہ امیر سنت بڑا پیارا مدنی مشورہ عطا فرما رہے ہیں کہ عافیت اسی میں ہے کہ چراغا وغیرہ کے لیے الگ سے چندہ کیا جائے, جتنا چندہ ہو جائے اسی سے چراغا کر لیا جائے, اور چراغا میں جو کچھ بجلی خرچ ہوئی اس کے پیسے بھی اسی سے ادا کیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع کے لیے جو چندہ کیا تھا وہ بچ گیا تو کیا کرے, کیا مسجد یا مدرسے یا اپنے تنظیمی حلقے میں دریا وغیرہ خریدنے میں اسے کیا خرچ کر سکتے ہیں؟
اس کا واسطہ نگرانوں کو بہت بڑھتا ہوگا کہ سنت و برے اجتماع کے لیے چندہ کیا, اب وہ چندہ تو بچ گیا, اب کیا کریں, مسجد یا مدرسے میں یا اپنے تنظیمی حلقوں میں دریاں لے لی اور دیگر کام میں خرچ کر دیا. تو یہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائیو, بانی ہے دعوت اسلامی, میرے پیر و مرشد امیر سنت اسی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 21 پر اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اجتماع جلسہ نعت خوانی جشن ولادت کی سجاوٹ آراس بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور گیارہویں شریف کی نیاز وغیرہ کے لیے لیا ہوا چندہ بچ جانے کی صورت میں چندہ دینے والے اگر معلوم ہو تو بچی ہوئی رقم انہی کو لوٹانی ضروری ہے, ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مصرف میں استعمال کرنا جائز نہیں, اور اگر معلوم نہ ہو تو جس کام کے لیے چندہ دینے والوں نے دیا تھا اسی میں صرف کریں. مثلا سنت و بھرے اجتماع کے لیے دیا تھا تو کسی دوسرے سنت و بھرے اجتماع پر خرچ کریں, اگر اس طرح کا کوئی دوسرا کام نہ پائیں تو فقراء پر تصدق کریں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ نمبر 206 پر فرماتے ہیں, چندے کا جو روپیہ کام ختم ہو کر بچے لازم ہے کہ چندہ دینے والوں کو حصہ رسد واپس دیا جائے, یا وہ جس کام کے لیے اب اجازت دیں اس میں صرف ہو, بے ان کی اجازت کے صرف کرنا حرام ہے. ہاں جب ان کا پتہ نہ چل سکے کہ چندہ کس نے دیا, اب اس کی اب دوسری صورت بیان ہو رہی نا, اب ان کا پتہ نہ چل سکے کہ چندہ کس نے دیا, تو اب یہ چاہیے کہ جس طرح کے کام کے لیے چندہ لیا تھا اسی طرح کے دوسرے کام میں اٹھائیں یعنی استعمال کریں. مثلا تعمیر مسجد کا چندہ تھا, مسجد تعمیر ہو چکی تو باقی بھی کسی مسجد کی تعمیر میں اٹھائیں یعنی وہاں خرچ کریں, غیر کام مثلا تعمیر مدرسے میں صرف نہ کریں، اور اگر اسی طرح کا دوسرا کام نہ پائیں تو باقی روپیہ فقیروں کو تقسیم کر دیں. کتنی اہم باتیں، کتنی اہم بات ہے، اور کتنا افسوس اس پر جو چندہ جمع کرے مگر اس کو یہ سارے مسائل آتے ہیں. وہ تو کار خیر سمجھ کے ہی خرچ کرے گا نا، لیکن حرام ہے کہ بھائی چندہ بچ گیا تو اب اس کو واپس کر دو. اس نے کہا کہ فلا کام میں خرچ کر دو، مسجد بنا دو. اب مسجد بن گئی، اس نے 12 لاکھ روپے دیے، مسجد 10 لاکھ میں بن گئی. اب 2 لاکھ روپے بچ گئے اپنے والے، چلو 2 لاکھ روپے بچ گئے تو یہ مدرسہ بننا نا، مدرسے میں 2 لاکھ روپے لگا دو، یا فلا اور جو دینی کام ہے اس میں خرچ کر دو. کام تو دینی کام نہیں کیا، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کیا آپ نے، لیکن اب چونکہ وہ جس مقصد کے لیے چندہ اس نے دیا تھا اب اس مقصد سے ہٹ کر خرچ کر رہے ہیں، اور نہ اس کی اجازت لی، اجازت بھی نہیں لی نا کہ وہ 2 لاکھ روپے بچے اس کو واپس کر دیں، کہ یہ آپ نے 12 لاکھ روپے دیتے، 10 لاکھ روپے کی مسجد بن گئی، یہ 2 لاکھ روپے واپس. تو چندہ لینا اپنی جگہ پر، حساب بھی تو رکھنا پڑے گا نا. اب 2 لاکھ روپے اس کو واپس کرے، اب وہ 2 لاکھ روپے کی اگر آپ کو اجازت دیتا کہ فلاں فلاں میں خرچ کر دو، یا آپ نے اس کو کہہ دیا کہ اب آپ کہیں تو فلاں فلاں جگہ خرچ کر دیں، اب اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے آپ دوسری جگہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اجازت نہیں دی تو وہ 2 لاکھ روپے اسی کے، اس کو واپس کریں. اگر پتا ہی نہیں کہ چندہ کس کا ہے تو اب کیا کریں؟ کتنا مدنی پیارا مدنی پھول ہے کہ اب نہیں پتا چلا کہ چندہ کس کا ہے، تو اب وہ جو 2 لاکھ روپے بچ گئے وہ 2 لاکھ روپے کسی مسجد کی تعمیر میں ہی خرچ ہو سکتے ہیں، اب مدرسے یا کسی اور دینی کام میں خرچ نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح کا اگر دوسرا کام بھی نہ پائیں تو بھی اپنی نہیں چلے گی، جو فقہ نے فرمایا، اعلیٰ نے فرمایا، اس کو وہی بات مانی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا دوسرا کام نہ پائیں تو باقی روپیہ فقیروں کو تقسیم کر دیں. ختم. کتنی وضاحت ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں حساسیت عطا فرمائے. یہ معاملہ جو ہے نا وہ بہت نازک ہے میٹھے اسلام بھائیو. یاد رکھیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ اللہ تعالی کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے جہنم ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، کتنے ہی لوگ جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے مال میں سے جس چیز کو ان کا دل چاہتا ہے اپنے تصرف میں لے آتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. معاملہ آسان، مانتا ہوں کہ اس میں ثواب کا زبردست انبار ہے، زبردست انبار ہے، لیکن نماز بھی تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا. نماز اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھتے نا، شریعت نے جیسی نماز پڑھنے کا کہا ہے ویسا پڑھتے نا. سجدے کی جگہ پر رکو نہیں کرتے، رکو کی جگہ پر سجدہ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے تو نماز نہیں پڑھتے. زہر کے بعد میں فجر تو نہیں پڑھتے، فجر کے بعد میں عشاء تو نہیں پڑھتے. نماز پڑھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسے نماز پڑھنے کا فرمایا ویسے پڑھنی ہے نا. غسل بھی تو کرتے ہیں، اپنی مرضی سے غسل کر کے نکل آتے، ہو گیا. ایک ایک بال کا حکم ہے غسل کے اندر، جبکہ غسل واجب کے جب کے لیے جب گئے ہیں، ایک ایک بال کا لحاظ رکھنا ہے کہ جب تبھی طہارت اترتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے. ایک ایک بال کا لحاظ رکھتے ہیں، جہاں جہاں پانی پہنچانا ہے، خود نہیں پہنچتا، ہمیں قصدر وہاں پانی پہنچانا ہے، تب جا کر ناپاکی دور ہوتی ہے اور پاکی حاصل ہوتی ہے. اسلام کے جو طریقے ہیں، شریعت نے جو طریقہ دیا اس کو اختیار کرنا ہے. تو اسی طرح چندہ، عطیات، ڈونیشن، یہ کرنا کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، مگر اس کو کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے بیان کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے مصرف میں چندہ استعمال کرنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی, تو یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی مخصوص مد مثلا مدرسے کی تعمیر کے لیے کئی افراد سے چندہ لیا گیا ہو اور اس میں سے کچھ رقم بچ جائے, تو کیا اس بچی ہوئی رقم کے دوسرے مصرف میں استعمال کے لیے ایک ایک سے اجازت لینی پڑے گی؟
جی ہاں, فقط بعض کی اجازت کافی نہ ہوگی, سب سے اجازت مل گئی فبیہا یعنی مراد حاصل ہو گئی, ورنہ جتنوں سے اجازت لی انہی کے حصے میں تصرف کرنا پڑے گا, یعنی جتنوں نے اجازت دی اتنوں کے حصے میں تصرف کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہے, بیت المال میں خوشبو آئی تھی, اس میں کتنی احتیاط فرمائی تھی آپ نے, کیونکہ اس کا مقصد ہی خوشبو لینا ہے, اس کا نفع یہ ہے کہ خوشبو حاصل کرے. آپ اسے خوشبو سے دور رہتے تھے کہ مسلمانوں کا مال ہے اسے میں کیسے نفع حاصل کروں. گھر گئے تو بچوں کی امی کے دوپٹے سے خوشبو آنے لگی, اس کو اتنا دھویا کہ اسے خوشبو نکل گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ حلوہ پکا, ارشاد فرمایا کہ حلوہ کیسے پکا, تو بچوں کی امی نے عرض کی کہ آپ کے جو وظیفہ ملتا ہے اس میں سے بچا 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 کے اتنا بچا لیا کہ حلوہ بنا ہے کہ اتنی رقم جمع ہو گئی. تو ارشاد فرمایا اس کا مطلب کہ مجھے جو بیت المال سے مال ملتا ہے اس میں اتنا بچ جاتا ہے کہ حلوہ بن جائے, آپ نے وہ رقم بھی بیت المال سے منہا کروا دی. ایسے خوف خدا والے لوگ تھے اس وقت, ایسے خوف خدا والے لوگ تھے کہ امیر المومنین خازن کے پاس جا رہے ہیں, بیت المال کے خازن کے پاس جا رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے پاس عید کے نئے کپڑے نہیں ہیں, امیر المومنین کے بچوں کے پاس عید کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں, اور آپ پیشگی ایڈوانس تنخواہ لینے کے لیے ایڈوانس وظیفہ لینے کے لیے خازن بیت المال کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے ایڈوانس میں کچھ دے دو کہ میرے بچوں کے پاس عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں, اور بیت المال کا خازن دست بدستہ عرض کرتا ہے, بدتمیزی نہیں کرتا, گستاخی نہیں کرتا, ابے تبے نہیں کرتا, بدتمیزی اور بد اخلاقی کہیں بھی نہیں دیکھی, نہیں کہیں نہیں پڑی, دست بدستہ عرض کرتا ہے. یا امیر المومنین یہ ارشاد فرما دیجئے, کیا آپ اس بات کی گارنٹی رکھتے ہیں کہ آپ ایڈوانس مشاعرہ ایڈوانس وظیفہ لے لیں گے اور اگلے ماہ تک آپ جیئیں گے بھی؟ کہ آپ کو آپ کی حیات کی اس قدر شیورٹی ہے آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا؟ بدتمیزی آپ نے بھی نہیں کی, بد اخلاقی آپ نے بھی نہیں کی کہ خازن بیت المال ہو کر مجھ سے زبان درازی کرتا ہے, میرے سامنے زبان چلاتا ہے. تجھے خازن بنایا کس نے؟ تجھے بیت المال پر رکھایا کس نے؟ مجھے شریعت سکھاتا ہے, مجھے تقویٰ سکھاتا ہے, مجھے پرہیزگاری سکھاتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے, میں تیرا بڑا ہوں؟ نہیں, کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہے, جو عرض کر رہا ہے, وہ بھی خوف خدا والا ہے, اس کے آگے بھی للہیت ہے, اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہا ہے, اور جو سن رہا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے سن رہا ہے. ارے جب دونوں کے پیش نظر رضا الہی ہے تو نفرت بغض اور کینہ اور بد اخلاقی کہاں سے آ جائے گی؟ اور جب نفس ہو, شیطان کی شرارت ہو, انانیت ہو, تکبر ہو, بد اخلاقی ہو, غرور ہو, خود پسندی ہو, اس طرح کی بیماریاں اگر درمیان کے اندر ہو تو پھر بغض کینہ حسد اور اس طرح کی وبائیں پھیلتی ہیں. تو ایسے خوف خدا والے لوگ تھے, حساس تھے, اللہ عز و جل کی گریف سے ڈرتے تھے. فاروق اعظم تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد یاد کیجئے کہ اگر نہر فرات پر ایک کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو عمر فاروق کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس قدر ان کی احتیاطیں ہوتی تھی, اس قدر کے تقوے ہوتے تھے, ان کی کئی چیزیں تقوے پر مبنی تھی. متصور نہیں ہے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے اس طرح کا کوئی غیر شرعی فعل ہو جانا بیت المال اس طرح کے معاملات میں بھی، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں اور سارے صحابہ جنتی ہیں. تھوڑا سا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت کچھ پیالہ اور اس طرح کا تھوڑا وہ بیت المال کی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی تھی، اور وقت وصال آپ نے وصیت کی کہ دنیا سے جاتے ہی یہ مال بھی بیت المال میں جمع کروا دینا، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جب وہ مال بیت المال میں جمع کروایا گیا تو سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے آزمائش پیدا کر دی ہے کہ ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری، ایسا خوف خدا لائے یہ کہاں سے. ساری باتیں احساس ذمہ داری کی، حساسیت کی، ایک ایک پائے کی حساسیت. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے خلافت کے عمر سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی اثناء کے اندر جب وہ کام سے فارغ ہو گئے کوئی ذاتی معاملہ خواہ وہ عبادت ہی کے کیوں نہ ہو جو وہ درپیش ہوتے ہیں، آپ بیت المال کا چراغ بجھا دیتے ہیں، بیت المال کا چراغ بجھا دیتے ہیں کہ یہ بیت المال کا چراغ میرے امور خلافت کے لیے ہے، میرے ذاتی امور کے لیے نہیں ہے. بتائیے مسجد ہو، مدرسہ ہو، وقف کا جو بھی مال ہو، ہمارے یہاں احتیاط کتنی. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں حاضر ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کام پر بات ہو رہی ہے، ضرورت کی بتی چل رہی ہے، ضرورت کا پنکھا چل رہا ہے. اب آ گئی میری ذاتی بات کسی سے، میں فترے کی بات نہیں کرتا، کم از کم تقوی کی تو بات ہے کہ نہیں ہے کہ اگر میرا اب ان سے ذاتی معاملہ ہو رہا ہے تو میں اب یہ مدنی مرکز کے پنکھے اور بتی تو بند کر دوں. کہ مدنی مرکز کے پنکھے اور بتی اس لیے تھوڑی تھے کہ میں اپنے ذاتی کام گھنٹے گھنٹے تک بیٹھ کر نپٹاتا رہوں. فون کے اوپر مرکز کے، مدنی مرکز کے، وقف کے مال کے بتی اور پنکھے چل رہے ہیں اور میں اپنے فون کے اوپر اپنے ذاتی کاموں میں لگا ہوا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک پنکھے کے نیچے جتنے ہو سکے اسلامی نمازیں پڑھ لیں، الگ سے جا کر نماز پڑھ کر نفلیں اور دیگر رکعتیں پڑھ کر دوسرا پنکھا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وقف کی جگہ ہے، وقف کی. اور جو وقف کے مال کی احتیاط نہیں کرے گا تو دیکھیے وہ کتنا حساس ہے، وہ کتنا ذمہ دار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وقف کے مال کا احساس عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب.
حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ رمضان کا مہینہ تشریف لانے والا ہے
انشاءاللہ، رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، ماہ صیام کی آمد، سبحان اللہ.
تو رمضان کے مہینے میں لوگ افطاری کے لیے مسجد میں سامان بھیجتے ہیں، تو اس افطاری کے سامان سے غیر روزے دار کا کھانا کیسا ہے؟ اگر گناہ ہے تو اس کا گناہ منتظمین پر بھی آئے گا؟
بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے یہ، اور غالباً تمام ہی مساجد کا اس میں معاملات ہوتے ہیں. تو اس اہم ترین سوال کا جواب میرے شیخ طریقت امیر سنت اپنی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 212 پر کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں، جو افطاری روزہ داروں کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ غیر روزہ دار نہیں کھا سکتا. بالفرض کوئی مریض یا مسافر ہے یا کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے تو وہ اس افطاری میں شریک نہ ہو. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت فرماتے ہیں، افطاری میں غیر روزہ دار اگر روزہ دار بن کر شریک ہوتے ہیں متولیوں پر الزام نہیں. بھوتیرے غنی یعنی مالدار فقیر بن کر بھیک مانگتے ہیں اور زکات لیتے ہیں، دینے والے کی زکات ادا ہو جائے گی، کہ ظاہر پر حکم ہے اور لینے والے کو حرام قطعی ہے کہ اسے لیا کیوں جو مستحق ہی نہیں تھا. یوں ہی ان غیر روزہ داروں کو اس کا کھانا حرام ہے کہ وہ روزہ دار بن کے اسے کھایا کیوں جبکہ وہ روزہ دار نہیں تھا. آگے بہت پیاری بات میرے آقا اعلی حضرت لکھتے ہیں, وف کا مال مثل مال یتیم ہے. یہ ہر اسلام بھائی لکھ لے اس کو, وف کا مال مثل مال یتیم ہے جسے ناحق کھانے پر اللہ تبارک و تعالی نے پارہ چار سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا, انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ترجمہ کنز الایمان, وہ تو اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھرے میں جائیں گے, یعنی بھڑکتے دھرے یعنی بھڑکتی آگ میں جائیں گے. تو وقت کا مال کیا ہے؟ مثل مال یتیم ہے, اور مال یتیم کے مال کو کھانے کی ناحق کھانے کی مذمت میں قرآن پاک کی آیت ہے, اور اس قرآن پاک کی آیت کو میرے کا اعلی حضرت نے وقت کا مال جو ناحق کھاتا ہے اس کے ذمن میں نقل کیا. اور خوف خدا والی بات ہے یہ, کتنا احتیاط کرے آدمی کہ میرے پاس وف کا مال آ گیا, یہ گویا کہ میرے پاس یہ یتیم کا مال ہے, یتیم کے مال کی میں کیسے حفاظت کروں گا. کہ مال وقف مثل مال یتیم ہے. آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں, ہاں متولی دانستہ غیر روزہ دار کو شریک کرے تو وہ بھی عاصی و مجرم و خائن و مستحق عزل یعنی خیانت کرنے والے اور برطرف کیے جانے کے لائق ہے. رہا اکثر یا کل افطاری کرنے والوں کا مرفہ الحال یعنی خوشحال کھاتا پیتا ہونا, اس میں کوئی حرج نہیں کہ افطاری مطلق روزہ دار کے لیے ہے اگرچہ غنی یعنی مالدار ہو, جیسے سقایا مسجد یعنی مسجد کا برتن کا پانی ہر نمازی کے غسل و وضو کو ہے اگرچہ بادشاہ ہو. اس کا یوں عرض کروں کہ اگر روزہ دار نہیں تھا اور وہ آ کر کھا رہا ہے روزہ دار بن کر تو وہ اس کے لیے حرام ہے. حرام قطعی اعلی حضرت نے لکھا. ہاں اگر متولی کو پتا ہے کہ یہ روزہ دار نہیں ہے وہ پھر بھی اس کو شریک کر دیتا ہے, اختیار نا, اختیار استعمال کیا نا, اور اس کو شریک کر دیتا ہے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بھی گناہگار اور مجرم ہے اور خائن خیانت کرنے والا ہے, اور اس بات کا استحقاق اس بات کا وہ اب حق رکھتا ہے کہ اس کو فارغ کر دیا جائے. کیونکہ خائن کا اس طرح ذمہ داری پہ رہنا یہ نہیں, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی, اس کو فارغ کر دیا جائے. خائن آدمی ذمہ دار نہیں رہ سکتا. اور رہا اکثر یا کل یعنی افطاری کرنے والوں کا حال کہ وہ مطلب کہ غنی یا فقیر ہے یا امیر ہے کیا, تو عموماً جو مسجدوں میں افطاری آتی ہے وہ اس لیے نہیں آتی کہ یہ غریب کھائے گا یا امیر کھائے گا, افطاری ہے جو روزہ دار ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں اعلی حضرت نے مثال دی جیسے کہ مسجد کا وہ وضو کا جیسے برتن ہے مسجد میں, تو وہ وضو کے پانی کا جو برتن ہے اس سے امیر بھی وضو کر سکتا ہے, غریب وضو بادشاہ بھی وضو کر سکتا ہے, سب کے لیے نا وہ. تو البتہ اگر کسی مسجد یا علاقے کا عرف یہی ہو کہ روزہ دار اور غیر روزہ دار دونوں کو افطاری کھلاتے ہوں تو وہاں غیر روزہ دار کو بھی اجازت ہوگی, عرف پر آگئی بات. اور جہاں تک بچوں کے کھانے کا تعلق ہے تو عمومی عرف یہی ہے کہ افطاری بھیجنے والوں کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا, لہذا بچوں کا کھانا جائز ہے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
مدینہ اس میں مزید ہماری رہنمائی فرما دے کہ جو سامان جو افطاری کا سامان مسجد میں بھیجا جاتا ہے تو وہ بچ گیا تو اس کا کیا کیا جائے؟
عرف یہی ہے کہ وہ دینے والے بچا ہوا واپس نہیں لیتے نا، جو دیا اس کو بچا ہوا تو ہی واپس لے لے گا، کہ اب جو پھل فروٹ یا جو بچ گیا وہ واپس دے دو، تو عرف یہی ہے کہ بچا ہوا واپس دینے والے واپس لیتے نہیں ہیں، لہذا منتظمین کی ثواب دید پر ہے کہ دوسرے دن کے لیے بچانا چاہیں بچا لیں، خود کھا لیں، دوسروں کو کھلا دیں یا تقسیم کر دیں. واللہ تعالی عالم و رسول عالم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب.
حضور یہ ارشاد فرمائیے، مسجد کے جو پیٹی لگی تھی چندے کی، اس میں جمع شدہ چندہ، نیز چبا، یا بڑی راتوں کو جو مسجد کے لیے جو چندہ ملتا ہے، اسے کس طرح استعمال کیا جائے؟
اس اہم ترین سوال کا جواب میرے 26ویں والے مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں کہ مسجد کے نام پر ملا ہوا چندہ وہاں کے عرف یعنی رواج کے مطابق استعمال کرنا ہوگا. عرف بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ عرف یہ ہے، عرف یہ ہے، عرف یہ ہے. عرف کے معنی امیر سنت نے کیا لکھے؟ رواج. مثلا امام، مؤذن، خادم کی تنخواہیں، مسجد کی بجلی کا بل، عمارت مسجد یا اس کی اشیاء کے حسب ضرورت مرمت، ضرورت مسجد کی چیزیں مثلا لوٹے، جھاڑو، پائیدان، بتی، پنکھے، چٹائی وغیرہ، یعنی مسجد کے نام پر ملا ہوا چندہ وہاں کے عرف کے مطابق استعمال کرنا ہوگا. اس کی مثالیں یہاں بیان کر دیں. ٹھیک ہے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے ایک مبارک فتوے کا اقتباس غور سے ملاحظہ فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بڑی غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سننے کی کوشش کریں. چنانچہ فرماتے، یہاں حکم شرعی یہ ہے کہ اوقاف یعنی وقف کی ہوئی چیزوں میں پہلی نظر شرط واقف یعنی وقف کرنے والے کی شرط پر ہے. جس نے وقف کیا پہلی اس پر نظر جائے گی کہ وقف کرنے والے نے کیا شرط رکھی ہے. کہ یہ زمین اور دکانیں اس نے جس غرض کے لیے مسجد پر وقف کی ہوں ان میں صرف کیا جائے گا، اگرچہ وہ افطاری اور شیرینی اور روشنی ختم شریف ہو اور اس کے سوا دوسری غرض میں اس کا صرف کرنا حرام حرام سخت حرام، اگرچہ وہ بنائے مدرسہ دینیہ ہو. واقف کی شرط ایسے ہی واجب العمل ہے جیسے شارع کی نص یعنی قرآن و حدیث کا حکم. کتنا اہم مدنی پھول ہے واقف کی شرط، کہ واقف نے جو شرط رکھی، وقف کرنے والے نے شرط رکھی کہ بھائی میں اس لیے یہ وقف کر رہا ہوں، تو واقف کی شرط اس طرح واجب العمل ہے، ایسے اس پر عمل کیا جائے گا، اس پر عمل کرنا ایسے واجب ہے جیسے شارع نص یعنی قرآن و حدیث کے حکم پر عمل کرنا. حتیٰ کہ اگر اس نے صرف تعمیر مسجد کے لیے رقم وقف کی تو مرمت شکست یعنی وقف کی تو ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے سوا مسجد کے لوٹے چٹائی میں بھی صرف نہیں کر سکتے، اور افطاری وغیرہ تو درکنار. اور اگر مسجد کے مصارف یعنی مسجدوں میں جن چیزوں میں خرچ کرنے کا عرف ہو ان کے لیے وقف ہے تو باقدر ماحود یعنی عرف کی مقدار میں شیرینی اور روشنی ختم شریف میں صرف یعنی خرچ کرنا جائز، مگر افطاری اور مدرسے میں ناجائز، نہ اسے تنخواہ مدرسین وغیرہ میں صرف کر سکتے. کہ یہ اشیاء مصارف مسجد یعنی مسجد کے اخراجات سے نہیں ہیں. مدرسہ یا مدرسین کی تنخواہ ہے نا, مسجد کے اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ وہی جو بیان ہوا, جو مسجد کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسا کہ پیچھے مثال امیر سنت نے بیان کی. جب خود واقف کے لیے احداث یعنی نئی چیز شروع کرنا وقف میں جائز نہیں, تو محض اجنبی شخص کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس نے ان چیزوں کی بھی صراحت یعنی واضح لفظوں میں اجازت شرائط سے وقف میں رکھی یا مصارف خیر کی تعمیم کر دی یعنی ہر قسم کا اچھا کام کر سکتے ہیں یہ کہہ دیا, یا یوں کہا کہ دیگر مصارف خیر حسب ثواب دیدے متولی یعنی متولی کو دیگر بھلائی کے مصارف میں خرچ کرنے کے کلی اختیارات دیے, تو ان میں بھی مطلقاً یا حسب ثواب دیدے متولی یعنی متولی کی ثواب دید کے مطابق صرف ہو سکے گا. غرض ہر طرح اس کے شرائط کے اتباع کیا جائے گا جو واقف نے شرائط رکھی کہ میں جس چیز کے لیے وقف کر رہا ہوں یہ سب یہ اس سے ہٹ کر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس نے وقف کیا اس کی شرائط مانی جائیں گی. اب اگر شرائط معلوم نہیں کہ واقف نے شرطیں کیا رکھی تو اس کا بھی جواب سن لیجئے. تو اس کے متولیوں کا قدیم یعنی شروع ہی سے جو عمل درآمد رہا اس پر نظر ہوگی. یہ دوسری نظر ہو گئی. پہلی نظر کیا تھی؟ واقف کی شرائط. اب واقف کی شرائط ہی نہیں پتا کہ واقف نے شرط کیا رکھی تھی, تو اب دوسری نظر کیا ہے کہ جو متولی ہیں جو پہلے سے وہ وقف کا ادارہ جو بطور متولی چلا رہے ہیں ان کی شروع سے پریکٹس کیا رہی ہے, قدیم پریکٹس کیا رہی ہے, عمل درآمد کیا رہا ہے, اب اس پر نظر کی جائے گی. اگر ہمیشہ سے افطاری اور شیرینی اور روشنی ختم شریف کل یا بعد میں صرف ہوتا رہا ہو تو اس میں اب بھی ہوگا, ورنہ اصلا نہیں. اور احداث مدرسہ یعنی نیا مدرسہ بنانا بالکل ناجائز ہے. قدیم سے ہونے کے یہ معنی ہے کہ حدوث یعنی وجود میں آنا معلوم نہ ہو, اور اگر معلوم ہے کہ یہ بلا شرط بعد کو حادث ہوا یعنی پہلے نہ تھا بعد میں جاری ہوا تو قدیم نہیں, اگرچہ 100 برس سے ہو, اگرچہ معلوم نہ ہو کہ کب سے. واضح ہوا؟ تو دو چیزیں یہاں سامنے آ گئیں جو آپ نے سوال کیا. اول تو واقف کی شرط دیکھی جائے گی, اگر کہیں بھی نہیں پتا چلتا کہ واقف کی شرط کیا ہے تو متولیوں کا جو قدیم عرف چلا آ رہا ہے. اچھا, اب یہ قدیم عرف چلا آ رہا ہے مگر یہ واقف کی اگر شرط کے بعد شروع ہوا ہے اور اس سے ہٹ کر ہے تو بھلے 100 برس سے ہو رہا ہے اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا. سب سے پہلے کس پر عمل ہے؟ واقف کی شرط. اور اگر واقف کی شرط نہ پتا چلے تو اب اس قدیم عرف سے چلیں گے جو کہ چلا ہی آ رہا ہے, جبکہ واقف کی شرط ہمارے پیش نظر, واقف کی شرط پتہ ہی نہیں چل رہی. اور یہ کئی کیسز کے اندر ہوتا ہے. وقف کے احکامات کا یہ دو چیزوں پر مدار ہے, یاد رکھیے گا میرے اسلام بھائیو. پورے وقف کی جو بحث ہے نا, مال وقف کی پوری بحث کی یہ دو بنیادی چیزیں ہیں, واقف کی شرط اور عرف. یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا, پوری کی پوری وقف کی بیس ان دو چیزوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. سب سے پہلے دیکھا جائے گا جس سے وقف کیا اسے شرط کیا رکھی, اور واقف کی شرط ایسے واجب العمل ہے جیسے کہ نص, جیسے قرآن و حدیث کا حکم پر عمل ہوتا ہے. اگر کہیں بھی واقف کی شرط پتہ نہیں چلتی کہ یار ٹھیک ہے وقف ہوا اب پتہ ہی نہیں چل رہا, پوری کوشش کی کہ آخر اس میں اسے شرط کیا رکھی تھی, اس میں اس کے کیا اس نے ہمیں بیان کیا, تو کچھ بھی نہیں پتا. اب عرف کیا اس کا اس پر دیکھا جائے گا. اور مسجد کے مسئلے میں جو اس سوال کا جواب ہوا, قدیم عرف دیکھا جائے گا کہ متولی حضرات جو ہے جن کو چلانے کے لیے نظام دیا گیا وہ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے آ رہے ہیں, جبکہ واقف کی شرط کا پتہ نہ چلتا ہو تو. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
عرض یہ ہے کہ متولی نے اگر مسجد یا مدرسے کے لیے کیا ہوا چندہ اگر ذاتی استعمال میں لے لیا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا, اور اگر غیر متولی سے یہ کام سرزد ہوا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نیز اگر جلدی سے وہی رقم اپنے پلے سے چندے میں ڈال دی تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
اس سوال کا جواب امیل سنت اپنی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 29-29 پر دیتے ہیں کہ چندے کے احکام متولی اور غیر متولی کے لیے الگ الگ ہیں. چندے کے احکام متولی اور غیر متولی, جو متولی نہیں ہے ان دونوں کے لیے جدا جدا ہیں, الگ الگ ہیں. اگر مسجد یا مدرسہ موجود ہیں اور ان کا کوئی متولی بھی ہے تو ان کی مزید تعمیر کے لیے یا ان کے مصارف یعنی اخراجات کے لیے جو چندہ متولی کے پاس جمع ہوتا ہے یا مسجد یا مدرسے کے لیے ہبہ ہوتا ہے اور متولی مسجد یا مدرسے کی طرف سے وکیل بالقبض ہوتا ہے, متولی مسجد یا مدرسے کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ وکیل بالقبض ہوتا ہے. وہ دیا تو مسجد و مدرسے کے لیے اس نے, اب متولی کون ہوا جسے وصول کیے؟ وہ کیا ہوا؟ وکیل بالقبض. لہذا چندے کے متولی کے قبضے میں آتے ہی ہبا تام یعنی ہبا مکمل ہو جاتا ہے کہ اسے قبضہ کر لیا نا, اور چندہ مسجد یا مدرسے کی ملک میں آ جاتا ہے. اب وکیل بالقبض جب ہو گیا تو اب یہ چندہ کس کی ملک میں آ گیا؟ مسجد اور مدرسے کی ملک میں آ گیا, اور مالک کی ملک سے نکل جاتا ہے. مالک کی اب ملک سے نکل گیا. اگر متولی اس چندے کو اپنے ذاتی کام میں خرچ کرے گا جبکہ اب وہ متولی کون ہے؟ وکیل بالقبض ہے, اور چندہ مالک سے نکل کر کس کی ملکیت میں آ گیا؟ مسجد اور مدرسے کی ملکیت میں آ گیا, اور متولی اب کون ہو گیا؟ وکیل بالقبض ہو گیا. یہ ساری تفریق یاد رکھیے گا. اور جب اس نے قبضہ کر لیا تب ہبا تام ہو گیا یعنی مکمل ہو گیا ہبا, اب یہ چندہ اس مالک کے مل سے بھی نکل گیا. ٹھیک ہے, اگر متولی چندے کو اپنے ذاتی کام میں خرچ کرے گا تو گناہگار ہوگا کہ اس نے مال وقف کو اپنی ذاتی کام میں خرچ کیا, اور اس پر لازم آئے گا کہ جتنا روپیہ اس نے اپنے ذاتی کام میں خرچ کیا ہے اتنا اپنے پلے سے اسی کام میں لگا دے جس کام کے لیے چندہ لیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے. میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت فرماتے ہیں اس پر توبہ فرض ہے اور تاوان ادا کرنا فرض ہے. جتنے دام اپنے صرف یعنی ذاتی استعمال میں لایا تھا اگر یہ مسجد کا متولی تھا تو اسی مسجد کے تیل بتی میں صرف کرے, اور دوسری مسجد میں صرف کر دینے سے بھی بری ذمہ نہ ہوگا. اور اگر متولی نہ تھا, آپ نے دونوں سوال کیا نا کہ متولی ہو یا غیر متولی تو دونوں کے لیے کیا چیزیں, تو اگر یہ متولی نہ تھا تو جس نے اسے دام یعنی چندیا دیا اسے واپس کرے, کیونکہ وہ تو وکیل بالقبض بھی نہ رہا نا. جس نے چندہ دیا اب وہ اس کو واپس کرے کہ تمہارے دیے ہوئے چندے سے اتنا خرچ ہوا اور اتنا باقی رہا تھا تمہیں دیتا ہوں. اس لیے کہ اگر وہ متولی ہے تو تسلیم تام ہو گئی یعنی سپرد کرنا مکمل ہو گیا, ورنہ چندہ دینے والے کی ملک پر باقی ہے. کتنا واضح فرق ہے دونوں میں, متولی اور غیر متولی. کہ اس یعنی متولی کے ہاتھ میں اگر آ گیا قبضہ ہو گیا اور اگر متولی نے اپنے ذاتی کام میں خرچ کر دیا تو گناہگار ہوا, توبہ فرض ہے, تاوان بھی دینا پڑے گا فرض ہے. وہ تاوان کس طرح دے دے گا کہ جو رقم اس کو جس کام کے لیے دی گئی تھی اپنی جیب سے اسی کام میں خرچ کر دے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ متولی نہیں ہے تو وہ ہبا تام ہی نہیں ہے نا.
اب ہبا تام نہ ہونے کی وجہ سے چندہ چندہ دینے والے کی ملک میں باقی رہا, وہ مسجد و مدرسے کی ملکیت میں گیا نہیں تھا چندہ. لہذا اب جو متولی نہیں ہے اس کو اپنی جیب سے اس کام میں خرچ کرنا نہیں پڑے گا, بلکہ جس سے چندے لیے اسی کو واپس کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ چندہ اسی چندے کی چندہ دینے والے کی ملک میں موجود ہے. اگر چندہ لینے والا غیر متولی ہے یا جس چیز کے لیے چندہ لیا گیا اس کا کوئی متولی نہیں, کوئی متولی نہیں ہے, یہ ابھی مسجد مدرسہ وغیرہ بنانے کی ترکیب ہے اس کے لیے, یعنی اس مسجد مدرسہ بنانے کے لیے چند افراد چندہ جمع کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں چونکہ کوئی متولی نہیں, لہذا جب تک چندہ اس کام میں صرف نہیں ہو جاتا جس کے لیے لیا گیا ہے, تو اس وقت تک چندہ دینے والے کی ملک پر باقی رہے گا. لہذا ان چندہ وصول کرنے والوں میں سے کسی نے بھی چندے کو اپنی ذاتی کام میں خرچ کر دیا تو وہ گناہگار ہوگا, اور اب اس پر واجب ہے کہ جتنی رقم اس نے اپنے ذاتی کام میں خرچ کی ہے اتنی رقم چندہ جس نے چندہ دیا اس کو واپس کرے, کہ چندہ ابھی چندہ دینے والے کی ملک میں باقی تھا, اور اگر اس نے بلا اجازت چندہ دہندہ یعنی جس نے چندہ دیا اپنی طرف سے اس کام میں رقم خرچ کر دی جس کام کے لیے چندہ لیا جا رہا تھا تو بھی بری نہ ہوگا, کیونکہ اس نے حقیقت میں جو چندے کی رقم لی تھی وہ تو اپنے کسی کام میں خرچ کر کے ہلاک کر چکا تھا. اب جو رقم پلے سے دے رہا ہے وہ چندہ دینے والے کو دینی ہے, پھر اس سے نئی اجازت لینی ضروری ہے. واضح ہوئی بات؟ یعنی اگر وہ خرچ کر دیا اس نے اپنے ذاتی کام میں, اب بولتا ہے کہ یار خرچ کر دیا, کہ اب وہ اپنے پلے سے وہاں خرچ کرتا ہے جس کے لیے اس نے دیا تھا, تو یہ دینا اس کو بری ذمہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ جس نے چندہ دیا تھا وہ تو اس نے اپنی ذات پر خرچ کر دیا, تو اس نے اس رقم کو تو ہلاک کر دیا نا, وہ تو ہلاک ہو گئی رقم. اب جو یہ اپنے پلے سے اس کام میں خرچ کر رہا ہے یہ اس کا پیسہ نہیں ہے, یہ تو وہ اپنی جیب سے الگ سے خرچہ کر رہا ہے. اس کی تو خلاصی تب ہے کہ جب یہ وہ رقم اسی چندہ دینے والے کو واپس کرے, کیونکہ اب اس کو وہاں نہیں دینی, وہ تو ہلاک کر چکا, ضائع کر چکا, اب اس کو دینی پڑے گی. اب اسے نئے سرے سے ترقی بنانی پڑے گی کہ اب بتاؤ میں کیا کروں. میرے آقا اعلی امام علیہ سنت فرماتے, ہم نے اپنے فتاوی میں اس بات کی تحقیق کی ہے, جو چندہ لوگوں سے مصرف خیر یعنی بھلائی کے کاموں کے لیے جمع کیا جاتا ہے وہ دینے والوں کی ملک پر باقی رہتا ہے. فتاوی عالمگیری میں کسی شخص نے لوگوں سے مسجد بنانے کے لیے چندہ جمع کیا اور ان دراہیم روپیوں کو اس نے اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کر لیا, پھر اس کے بدلے میں مسجد کی ضرورت میں اپنا مال خرچ کیا, تو ایسا کرنے کا اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اس طرح کر لیا تو اگر چندہ دینے والوں کو جانتا ہے تو چندہ دینے والوں کو اس کا تاوان اتنی رقم واپس کرے یا ان سے نئی اجازت لے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب.
حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ چندے کی پیٹی میں سے رقم نکلی اور متولیہ نے مسجد سے غلط استعمال ہو گیا, غریب مقتدی تھا اس نے ادھار مانگی, انہوں نے اتفاق رائے سے دے دی, اب یہ لوٹاتا نہیں ہے, کوئی حل ارشاد فرما دیں اس چیز کا.
متولیہ نے مسجد نے بھی اتفاق رائے سے سارا کام کیا, وہ غریب مقتدی کو اٹھا کر رقم ادھار دے دی. اول تو یہی گناہ کا کام تھا, مسجد کا چندہ کسی مقتدی کو ادھار دے دیا اس لیے کہ جو چندہ مسجد کے لیے کیا جاتا ہے اس میں مقتدیوں کو ادھار دینے کا عرف رواج نہیں, توبہ کرنی ہوگی, اور وہ رقم ڈوب جانے کی صورت میں جس نے قرض دینے کے حق میں فیصلہ کیا اس کو رقم پلے سے ادا کرنی ہوگی. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں, متولی کو روا یعنی جائز نہیں کہ مال وف کسی کو قرض دے یا بطور قرض اپنے تصرف میں لائے. دیکھیں مسجد کا امام کو قرض دینا عرف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا وہ ایک مقتدی ہے جو مسجد میں روز پانچوں ٹائم نماز پڑھتا ہے, پنکھے بھی بند کرتا ہے, بتیاں بھی بند کرتا ہے, صفائی بھی کرتا ہے,
کبھی وہ مسجد کے متولی کو کہہ دے خادم سے زیادہ کام تو میں کرتا ہوں تو میرے کو قرضہ چاہیے, تو کیا مسجد کے چندے سے اس مقتدی کو قرضہ دیا جائے گا؟ خادم کو دیا جاتا ہے, امام کو دیا جاتا ہے, لیکن مقتدی کو نہیں دیا جاتا. تو اجیر کا حکم الگ ہے, غیر اجیر کا حکم الگ ہے. اور امام اور مؤذن اجیر ہوتے ہیں, مسجد کا چندہ کتنا کرتے ہیں؟ مسجد کا چندہ تو غیر ہے, امام اور مؤذن تو چندہ بھی نہیں, امام اور مؤذن جو نہیں ہوتا وہی تو چندہ, مقتدی چندہ کرتے ہیں, مسجد کا چندہ تو مقتدی دیتے ہیں. امام اور مؤذن کتنا چندہ دیتے ہیں؟ امام جو چندہ دے رہے ہیں وہ قرضہ نہیں لے سکتے, جن کے لیے چندہ کر رہے ہیں وہ قرضہ لے سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کے پاس مسجد کا چندہ امانتاً رکھوایا گیا اور اس نے وہی چندہ اپنے لیے بطور قرض لے کر استعمال کر لیا تو اب وہ کیا کرے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟
میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے, مسجد خواہ غیر مسجد, کسی کی امانت اپنے صرف میں لانا اگرچہ قرض سمجھ کر ہو حرام و خیانت ہے. توبہ و استغفار فرض ہے اور تاوان لازم, پھر اتنی رقم دے دینے سے تاوان ادا ہو گیا, وہ گناہ نہ مٹا جب تک توبہ نہ کرے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
حضور ماشاءاللہ اتنا زبردست طریقے سے آپ نے مطلب سوالات کے ذریعے ہمیں سمجھایا, تو اب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جن لوگوں سے چندہ جو ہے غیر مصرف میں صرف ہو گیا تو اس کے زمان ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
خرچ ہو گیا تو اس کا زمان تاوان ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے معاملے میں تاوان یعنی زمان ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے چندہ دیا اسے اطلاع کرے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے مصرف یعنی آپ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا کہا تھا یا جن کاموں میں خرچ کیا جانا چاہیے تھا اس کے علاوہ میں خرچ کر دیا ہے. اگر چندہ دینے والا کہہ دے کہ کوئی حرج نہیں تو یہ بری ذمہ ہو جائے گا, اور اگر وہ اسے درست نہ قرار دے تو جس کے چندے کی جتنی رقم غلط استعمال کر دی اتنی رقم پلے سے چندہ دینے والے کو ادا کرے. مثلا مسجد کے وضو خانے کی تعمیر یا وضو کے پانی کے لیے ٹینکر منگوانے کی مد میں جو چندہ کیا وہ ویسے ہی یا بچ جانے کی صورت میں چندہ دینے والے کی اجازت کے بغیر مسجد کے رنگ چونے میں خرچ کر دیا, تو جتنی رقم رنگ چونے پر خرچ کی وہ اپنے پلے سے چندہ دینے والے کو لوٹائے. وہ فوت ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو دے, اگر بالغ وارث کسی اور نیک کام میں صرف کرنے کی اجازت دے دیں تو جو اجازت دے گا اس کے حصے میں سے صرف کیا جا سکتا ہے, اور اگر ان میں نابالغ یا پاگل بھی ہیں تو ان کا حصہ ہر صورت میں ادا کرنا واجب ہے کیونکہ وہ اجازت دینے کے شرن اہل نہیں. اگر چندہ دینے والے کا کوئی وارث نہ ہو یا کسی طرح چندہ دینے والے کا پتہ نہ لگے تو اب چندہ جس مد یعنی جس کام کے لیے لیا تھا اسی طرح کے کام میں تاوان والی رقم خرچ کر دے. اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو اس کا حکم لقطے کے مال یعنی گری پری ملنے والی چیز کی طرح ہے, یعنی مساکین میں خیرات کر دے یا کسی بھی مصرف خیر مثلا مسجد مدرسہ وغیرہ ہی میں صرف کر سکتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 563 کو فرماتے, چندے کا روپیہ چندہ دینے والوں کی ملک رہتا ہے, جس کام کے لیے وہ دیں جب اس میں صرف نہ ہو تو فرض ہے کہ انہی کو واپس دیا جائے یا کسی دوسرے کام کے لیے استعمال کر لیں جس کی وہ اجازت دیں. ان چندہ دینے والوں میں جو زندہ نہ رہا ہو ان کے وارثوں کو دیا جائے یا ان کے عاقل بالغ ورثہ جس کام میں صرف کرنے کی اجازت دیں اس میں استعمال کریں. ہاں جو ان میں زندہ نہ رہا اور ان کے وارث بھی زندہ نہ رہے یا پتہ نہیں چلتا یا معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس کس سے لیا تھا کیا کیا تھا تو وہ مثل مال لقطہ ہے. مصرف خیر مثل مسجد اور مدرسہ اہل سنت و مطبع اہل سنت وغیرہ میں صرف ہو سکتا ہے. وہ ہوا تعالی عالم. مزید معلومات کے لیے فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ نمبر 134 پہ لکھا ہوا استفتاء فتوا پڑھ لیجئے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم.
یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی چندہ وصول کرنے والے نے زکوٰۃ یا فطرہ بغیر ہلے شرعی کے بغیر مصرف زکوٰۃ و فطرہ میں خرچ کر ڈالا تو اس کا توبہ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے.
یہاں جہالت عذر نہیں, اس نے کیوں نہیں سیکھا کہ جس کو چندہ جمع کرنا ہو یا چندہ خرچ کرنا ہو اس کے لیے اس کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے. نہیں سیکھا تو فرض کا تارک اور گناہگار ہوا. بالفرض کسی نے زکوٰۃ یا فطرے کی رقم کو بغیر حیلہ شرعی غیر مصرف زکوٰۃ و فطرہ میں خرچ کر ڈالا تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس پر تاوان بھی لازم آئے گا. مثلا کسی نے دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دی اور ذمہ دار نے بغیر حیلہ کیے وہ رقم تعمیر مسجد یا مدرس کی تنخواہ یا اس طرح کہ نیک کاموں میں صرف کری تو توبہ کے ساتھ ساتھ اسے پلے سے تاوان ادا کرنا ہوگا, اگرچہ وہ رقم لاکھوں بلکہ کروڑوں کی ہو. اس کے لیے فقط زبانی توبہ کافی نہیں. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
الحمدللہ عز و جل ابھی دعوت اسلامی کے مدنی عطیات اور وقف کے مال کے مصارف پر تربیت اور مدنی مشورہ جاری ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی نے دعوت اسلامی کا چندہ یہ کھال دی اور دیتے وقت کلی اختیارات بھی دیے تو کیا پھر بھی ان مدنی عطیات کو فلاحی کاموں یعنی سوشل ورک میں خرچ نہیں کر سکتے؟
نہیں کر سکتے. چندہ یا اس کھال سے ملنے والی رقم کو دعوت اسلامی کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہی خرچ کرنا ہوگا. اگر عرف سے ہٹ کر کسی اور نیک کام میں خرچ کر دیا تو تاوان ادا کرنا ہوگا. یعنی جس کسی نے جتنی رقم خرچ کی وہ اسے پلے سے لوٹانی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی ہوگی. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے زکوٰۃ و فطرہ وغیرہ عطیات دیتے وقت کس طرح کے الفاظ کہے جائیں کہ جس سے ہر طرح کے نیک کام میں استعمال کی اجازت ہو جائے؟
اس سوال کا جواب ہمارے شیخ طریقت امیل سنت نے چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے, اور اس کا عنوان بھی امیل سنت نے یہی رکھا ہے کہ کلی اختیارات کے محتاط الفاظ. زکوٰۃ فطرہ جو کہ صدقات واجبہ میں سے ہیں ان میں کلی اختیارات لینے کی حاجت نہیں, کیونکہ ان میں مستحق کو مالک بنانا شرط ہے. لوگ اگرچہ زکوٰۃ یا فطرہ بظاہر دعوت اسلامی کو دیتے ہیں مگر در حقیقت وہ دعوت اسلامی والوں کو اپنی زکوٰۃ یا فطرے کو اس کے صحیح مصرف میں استعمال کرنے کے لیے وکیل بناتے ہیں. لہذا دعوت اسلامی میں پہلے اس کا شرعی حیلہ کیا جاتا ہے, پھر اس کو مختلف نیک و جائز کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے. صدقات واجبہ کے علاوہ قربانی کی کھالیں یا جو عام چندہ دیا جاتا ہے ان کو صدقات نافلہ یعنی نفلی صدقہ کہتے ہیں. ان کا شرعی حیلہ کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. چنانچہ ایسا چندہ یا قربانی کی کھال لیتے وقت محتاط الفاظ یہ ہیں, آپ اجازت دے دیجئے کہ آپ کا چندہ یا قربانی کی کھال دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک و جائز کام خرچ کرے. یہ الفاظ سن کر دینے والا ہاں کہہ دے یا کسی طرح بھی آپ کی بات سے متفق ہو جائے تو اب ہر طرح کے نیک و جائز کام میں استعمال کرنے کی شرعن اجازت مل جائے گی اور یوں کافی سہولت رہے گی. یاد رہے چندہ یا کھال کے مالک کی اجازت ہی درست مانی جائے گی. وہاں موجود کسی اور شخص یا بچے کا سر ہلا دینا کافی نہیں, بلکہ وکیل یا نمائندے کی اپنی مرضی سے دی ہوئی اجازت بھی کئی صورتوں میں ناکافی ہوگی. اسے چاہیے کہ اپنے موکل یعنی جس نے اس کو وکیل یا نمائندہ کیا ہے اس سے صراحتن یعنی کھلے الفاظ میں اس کی اجازت لائے یا فون پر ہاتھوں ہاتھ بات کر لے یا کروا دے. بہتر یہ ہے کہ بیان کردہ محتاط الفاظ والا جملہ رسید پر لکھ دیا جائے. مگر جو شخص چندہ یا کھال دے
کو ہاتھوں ہاتھ پڑھایا یا پڑھ کر سنا دیا جائے، صرف رسید دے کر دل کو نہ منا لیا جائے کہ ہم نے اجازت لے لی، کیونکہ یہاں معاملہ مجہول ہے، وہ اردو پڑھنا جانتا ہو یا مذکورہ عبارت جو لکھی ہوئی ہے، جو بیان کی گئی کھلی اختیارات کی اجازت عبارت نہ پڑھے یا پڑھ کر سمجھ نہ پائے یا رسید ہی فوراً گم ہو جائے یا پڑھ کر اتفاق نہ کرے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، نیز وکیل یعنی نمائندے کی اجازت کو کافی تصور نہ کیا جائے بلکہ کسی طرح اصل مالک سے فون پر رابطہ کر کے یا اس سے مل کر مذکورہ الفاظ بیان اس سے مل کر بیان کردہ الفاظ میں کل اختیارات کی واضح طور پر ترکیب بنائی جائے۔ دیکھیے یہ ایک تحریک اپنے ذمہ دار کو سمجھا رہی ہے، ہمیں صرف چندے اور عطیات سے مطلب نہیں ہے، ہمیں عطیات بھی شریعت کے مطابق چاہیے، ہمیں مطلب یہ نہیں ہے کہ یار اب دے دو ابھی اس کو چنے جائیں گے تو آگے پیچھے ہو جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے اس کو اختیار حاصل ہے۔ امیر سنت فرماتی ہے اگر تمہاری سمجھ میں دعوت اسلام میں 126% آتی ہے تو دھونا، آپ سوچ لو چندہ دینے والا تو اس کو بتا دے بھائی ہم یہ کریں گے، اعتراض کون کرے گا؟ وہی جس کو یہ ہوگا کہ یار اگر اسے اجازت نہ دی تو یا یوں ہو گیا تو یہی تو شبہ ہے، اسی کو تو دور کرنا ہے۔ لہذا ہم نے جو کام کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے۔ اب یہاں شرعی ہیلا ہو سکتا ہے کسی کو رشوی جو ہے شرعی ہیلا کیا، یہ کون سا مطلب ہے؟ تو شرعی ہیلا یہ قرآن اور حدیثوں سے ثابت ہے، اور چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں اس کی پوری وضاحت تفصیلا موجود ہے۔ البتہ کہ وسوسے کی کاٹ کے لیے کچھ عرض کر دیتا ہوں، چنانچہ ام المومنین مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں گائے کا گوشت تحفتاً حاضر کیا گیا، کسی نے عرض کی یہ گوشت حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صدقہ ہوا تھا، فرمایا ہوا لہا صدقتن و لنا ہدیتن، یعنی یہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ صدقے کی حقدار تھی، ان کو بطور صدقہ ملا ہوا گائے کا گوشت اگرچہ ان کے حق میں صدقہ ہی تھا، مگر ان کے قبضہ کر لینے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو اس کا حکم بدل گیا تھا اور اب وہ صدقہ نہ رہا۔ یوں ہی کوئی مستحق شخص زکات اپنے قبضے میں لے لینے کے بعد کسی بھی آدمی کو تحفہ دے سکتا ہے یا مسجد وغیرہ کے لیے پیش کر سکتا ہے کہ جس کو یہ دیا گیا مستحق شخص کا پیش کرنا اب زکات نہ رہا، ہدیہ یا عطیہ ہو گیا۔ فقہ کرام زکات کا شرعی حیلا کرنے کا طریقہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ زکات کی رقم مردے کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں صرف نہیں کر سکتے کہ تملیک کے فقیر یعنی فقیر کو مالک کرنا نہ پائی گئی، اگر ان امور میں خرچ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو زکات کی رقم کا مالک کر دیں اور وہ تعمیر مسجد وغیرہ میں صرف کرے، اس طرح ثواب دونوں کو ہوگا۔ اللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب۔
حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ زکات اور فطرہ فقیر کو دینا ہوتا ہے، تو فقیر کی تعریف ارشاد فرما دیجئے۔
فقیر وہ ہے، پہلی اس کی وضاحت، جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، دوسرا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق گھرا ہوا ہو، مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان، سواری کے جانور یا اسکوٹر یا کار، کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی، غلام، علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں، تیسری صورت۔ اس طرح اگر مدیون یعنی مقروض ہے اور دین یعنی قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے. اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں تو اس کو کہتے ہیں شرعی فقیر. واللہ تعالی عالم و رسول و عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
حضور مسکین کی بھی تعریف ارشاد فرما دیجئے.
مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو, یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے. فقیر کو یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے, بغیر ضرورت اور مجبوری سوال حرام ہے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. حضور ابھی آپ نے شرعی حیلے کا ذکر فرمایا, تو زکوٰۃ و فطرے کے شرعی حیلے کا آسان طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے.
کسی فقیر شرعی کو یا اس کے وکیل کو مال زکوٰۃ و فطرے کا مالک بنا دیا جائے, مثلا اس کو نوٹوں کی گڈی یہ کہہ کر دے دی کہ یہ آپ کی ملک ہے, وہ اس کو ہاتھ میں لے کر یا کسی طرح قبضہ کر لے, اب یہ اس کا مالک ہو گیا, اور کسی بھی کام مثلا مسجد کی تعمیر وغیرہ میں صرف کر دے, یوں زکوٰۃ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ثواب کے بھی حقدار ہوں گے انشاءاللہ عز و جل.
حضور آپ نے فرمایا شرعی فقیر یا وکیل, تو یہاں وکیل سے کیا مراد ہے؟
اس سے مراد وہ شخص ہے جسے شرعی فقیر نے اپنی زکوٰۃ وصول کرنے کی اجازت دی ہو یا اس خود اس سے اجازت لی ہو. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
حضور مزید ارشاد فرما دے کہ تو کیا وکیل بھی مال زکوٰۃ کو قبضہ میں کرنے کے بعد اسے کسی بھی کام میں صرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟
نہیں, البتہ اگر اسے فقیر نے اجازت دی ہو یا اس نے خود اجازت لی ہو تو کر سکتا ہے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کیا چیک کے ذریعے ہلا ہو سکتا ہے؟
زکوٰۃ کا ہلا؟ جی نہیں, چونکہ چیک کے ذریعے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی, لہذا چیک کے ذریعے زکوٰۃ کا ہلا بھی نہیں کیا جا سکتا.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بینک سے اگر بڑی رقم نکلوانے اور پھر شرعی فقیر کو دینے اور اس کے بعد پھر اسے لے کر دوبارہ بینک میں جمع کروانا, یہ حرج ہے, تو اس کا کوئی آسان حل ارشاد فرما دیجیے.
انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. شرعی فقیر اپنے نام سے بینک میں صرف اتنی رقم کا اکاؤنٹ کھلوا لے کہ وہ شرعی فقیر رہے, پھر جتنی رقم زکوٰۃ کی مد میں اسے دینی ہے اسے بتا کر اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے. جب وہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی, ٹرانسفر ہو گئی, تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب جس کام کے لیے حیلہ کیا ہے وہ اس کے لیے دے دے. اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی کہ کس طرح دے دے, کیا کیا جملے وہ دیتے وقت کہے گا. یاد رہے صرف وہی اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے جس پر سود نہیں بنتا, مثلا کرنٹ اکاؤنٹ, کہ اس اکاؤنٹ پر سود نہیں ملتا, جبکہ سیونگ اکاؤنٹ پر سود ملتا ہے. اس عنوان پر بہت ساری معلومات, ظاہر ہے کہ اب اتنے مختصر سے وقت میں میں پورا یہ بیان نہیں کر سکتا, لہذا ہر دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کو چاہیے کہ مکتۃ المدینہ کی مطبوعہ 107 صفحات کی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب, اس کا لازمی 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 مطالعہ کر لے. میں نے کوشش کی ہے کہ ان میں سے چند مدنی پھول لے کر آپ کو پیش کر سکوں. اس میں کئی سوالات, کئی اہم باتیں ابھی رہ گئی ہیں جنہیں بیان کرنا مشکل ترین ہے اتنے وقت کے اندر. تو جس نے پڑھ لیے وہ دوبارہ پڑھنے کی نیت کرے, اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھئے. کیسے پوچھنا ہے, کیسے سمجھنا ہے, یہ علم کیسے حاصل کرنا ہے, اس کا جواب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کتاب آئندہ 72 گھنٹوں میں پوری پڑھنے کی کون نیت کرتا ہے؟ توجہ کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حضور آپ کی تربیت سے تو یہ سیکھنے کو ملا گا اس قدر حساس یہ موضوع ہے, اس میں نہ پڑھنا ہی آخر کے لحاظ سے بہتر لگتا ہے, تو کیا کیا جائے؟
یعنی چندہ ہی نہ کرے, یوں نہ
چندہ ہی نہ
کرے, احتیاط ہی نہ کرے, کرے گا تو خرچ کرے گا, سارے مسائل پڑے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر بیان کیا ہے, فکر معاش بد بلا ہولے معاش جاں خزا, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. میرے میٹھے میرے اسلام بھائی کس کس کام سے بھاگو گے؟ نماز تو فرض ہی ہے نا, چلے یہ کرنا فرض نہ صحیح, نماز تو فرض ہے نا, کیا نماز کے مسائل نہ آنے پر نماز چھوڑ دیں گے؟ ماں باپ کی اطاعت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر شادی ہونی ہے, جن کی ہونی ہے, جن کی ہو گئی, جسے شادی ہونی اس کے حقوق, اس کے شرعی کام, بچوں کے شرعی کام, کہاں کہاں سے راہ فرار اختیار کریں گے؟ اچھا پھر خرید و فروخت کیا کریں گے؟ سبزیاں خریدنے جائیں گے؟ چلو مال بیچنے کے لیے احکام کہ اب بھی ایک طبقہ چلو لے لیں, لیکن خریدنے میں تو کون مبتلا نہیں ہے, کون ہے جو خریدار نہیں ہے؟ بیچنے والا ہر کوئی نہ صحیح, خریدار تو ہر کوئی ہے, مرد ہو یا عورت, سیٹ ہو یا نوکر, گھر کا راشن, گھر کی چیزیں خریدنے بھی تو جاتے ہیں, اپنی ذاتی چیز خریدنے جاتے ہیں, خریدنے سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا. اب آپ کہیے گا اب خریدنے میں بھی تو شرعی ہے کام, اور اس کے جو معاملات ہیں وہ تو سیکھنا پڑے گا, اب یہ نہیں سیکھا تو آپ بولو گے اب خریدنے کون جائے؟ تو میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی, نفس و شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بجائے علم دین سیکھنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے, کیونکہ شیطان علم دین سیکھنے سے روکتا ہے, اور اس طرح وسوسے ڈال کر بہت بڑے کار خیر سے یہ ہمیں محروم کرے گا کہ کار خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا جیسے کار خیر کرنے والا, وہ روایت میں نے ابتدا بیان کر دی. تو یہ وسوسہ نہیں پالنا چاہیے کہ کہاں کہاں سے بھاگیں گے. زندگی میں پیدا ہونے سے موت تک نہ جانے کتنے مسائل کا سامنا آتا ہے, تو یہ وسوسہ نہ پالیں بلکہ ان احکام کو سیکھیں. اللہ کی کروڑوں رحمت و امیر علیہ سنت پر کہ انہوں نے ہمیں چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب عطا فرما دی, اور ہمارے کتنے مسائل کا حل عطا فرما دیا. ہم کو صرف عطیات کرنے اور خرچ کرنے پر ہی نہ چھوڑا, بلکہ ایک قرآن کی آیات, روایات, بزرگان دین کے اقوال اور فتاوی رضویہ و بہار شریعت کا پورا فیضان, اس کا پتر نکال کر ہمیں اس 107 صفحے کی کتابیں دے دیا. غالباً برسوں کا مطالعہ کر کے ہم وہ باتیں نہیں سیکھ سکتے جو امیل سنت کے 107 صفحات پڑھ کے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں علم سیکھنا ہے, پھر اس پر عمل, ایک علم سیکھنے کا ثواب ملے گا, اس پر عمل کا ثواب ملے گا, مدنی عطیات کرنے کا ثواب, اس کو شریعت کے مطابق خرچ کرنے کا ثواب. تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں تو عطیات کرنے اور اسے خرچ کرنے کے لیے ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ کا تو بہت بڑا خزانہ ہے. شیطان پورا زور لگائے گا کہ سمت مت جا, ہم نے اس کو دیکھنا نہیں ہے, بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح پڑھتے ہوئے, درود پاک کی مدد لیتے ہوئے, ہم نے اس سمت بڑھتے ہی چلے جانا ہے. راہ فرار نہیں ہے نا, ورنہ زندگی کے کس شعبے سے آپ راہ فرار اختیار کریں گے؟ متقف بولے گا بے تکاف میں کیسے آؤں, مسجد میں مقتدی نماز پڑھنے آئے گا اس پر بھی تو مسجد کے احکام سیکھنے ہیں, اس کو بولو بدبو والے منہ میں مت آؤ, اس طرح مسجد میں مت آؤ, تو وہ کس کس طرح مسجد میں آنے میں بندہ گناہگار ہوتا, تو بولے میں مسجد میں نہیں آؤں.
آپ بولے کہ کھانا کھاؤں گا تو فوڈ پوائزن ہو جائے گا تو کھانا نہیں, بغیر کھانا کھائے فوڈ پوائزن ہوتا ہے؟ فوڈ پوائزن ہوتا ہی تب ہے جب بندہ کھانا کھائے. اب آدمی کھانا ہی نہ کھائے کہ کھانا کھاؤں گا تو فوڈ پوائزن ہوگا نا, تو کون کھانا چھوڑتا ہے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وسوسے کی کاٹ ہو گئی ہوگی. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
الحمدللہ, آپ کے سوالات کے جوابات سن کر ہمارا یہ ذہن بنا ہے کہ ہم مدنی عطیات کریں. برائے کرم ہمیں یہ بھی طریقہ ارشاد فرما دیں کہ ان عطیات کو ہم کریں کس طرح.
دیکھیں, مدنی عطیات کرنے کا طریقہ وہی ہے جو شریعت نے بیان, خرچ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو شریعت نے بیان, جس کی وضاحت ابھی بیان میں بھی ہوئی, جس کی وضاحت 107 صفحات کی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب میں موجود ہے. اب رابطہ کرنے کے لیے خود کو فعال کرنا پڑے گا. آدمی اپنا کاروبار کیسے کرتا ہے؟ صبح سے لے کر رات تک کسٹمر پر توجہ دیتا ہے, ایک ایک کی طرح معلومات رکھتا ہے, تب جا کر اپنا کاروبار کرتا ہے. اب دو پیسے کمانے کے لیے اتنی کوشش کرنی پڑتی ہے, لاکھوں کروڑ روپے کے عطیات کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑے گی؟ تو اپنے علاقے کی مسجد کے تمام نمازی سے رابطہ کریں, ایک ایک سے رابطہ کریں. دیکھیں, اپنی ذات کے لیے ہم سوال نہیں کر رہے. آپ یہ بتائیے کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں کیا اس مسجد کے لیے چندہ نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا نہیں کیا؟ جمعہ میں وہ کون سا مقتدی ہے جس کے آگے ذمہ دار جھولی لے کر نہیں جاتا؟ جس طرح ایک مسجد کا چندہ ہوتا ہے اور ایک ایک فرد کے پاس جھولی لے کر جاتے ہیں کہ اس کچھ نہ کچھ تو وہ دیتا ہی ہے, نہ دینے والا نہیں دیتا, لیکن جھولی پھرانے والا یہ نہیں سوچتا کہ یہ دے گا کہ یہ نہیں دے گا, وہ جھولی لے کر ہر ایک کے پاس جاتا ہے کہ اللہ جسے توفیق دے گا وہ ڈال دے گا. تو ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی عطیات کے لیے جب ایک مسجد کے لیے اس قدر کوشش ہے, جس کے اخراجات عموماً ہزاروں میں ہوتے ہیں, لاکھوں میں بھی نہیں ہوتے, عام مسجد کے اخراجات ہزاروں میں ہوتے ہیں, اور ہمارا تو ایک عالی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے جس کے اخراجات لاکھوں لاکھ روپیہ ہے, اس سے کتنے اخراجات ہیں. خود مدنی چینل کے روزانہ تا دمے بیان 12 شعبان المعظم 1431 سے نیجری یومیہ روزانہ 600,000 روپیہ ہے, کروڑا کروڑ روپے کے اخراجات جامعت المدینہ کے, کروڑا کروڑ روپے کے اخراجات مدرسۃ المدینہ کے. اس کے علاوہ 41 سے زائد شعبہ جات. جیلوں میں کام الگ کرنا ہے, مساجدوں کی تعمیرات کا کام الگ. ایک تو ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے کے ایکسپینسز, ایک ہوتا ہے کنسٹرکشن ایکسپینسز. آپ بتائیے کہ ان تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کس قدر کس تک سے رابطہ کرنا پڑے گا. آپ کے محلے کا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو جس سے آپ رابطہ نہ کریں. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے, دیکھیے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو ضرور نہیں کہ اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب نہ ہو. وہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے معاملات الگ ہیں اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کے معاملات الگ ہیں. تو آپ نے تو ہر ایک سے رابطہ کرنا ہے, جس کے یہ زکوٰۃ اسے زکوٰۃ لینی ہے, ورنہ صدقہ فطر تو سب سے لے لینا ہے. تو اس کے لیے مقتدی جتنے آپ کی مسجد کے اندر ہیں وہ سب سے رابطہ رکھیں, اور جو نمازی نہیں ہیں ان کو نماز کی ترغیب دلائیں, ان کو مسجد آباد کرنے کی ترغیب دیں, اور ساتھ ہی پھر ان کو مدنی عطیات کا بھی ذہن دیں. ہمیں صرف چندہ نہیں چاہیے, ہمیں سب سے پہلے بندہ چاہیے کہ وہ مدنی کام کرے, خود عبادت کرے, فرائض و واجبات کی بجا آوری کرے. دعوت اسلامی کا جو کام ہم نے کرنا ہے اللہ کی توفیق سے, وہ کام ہی نمازی بنانا ہے, مسجد آباد کرنا ہے. تو سب سے پہلا کام مسجد آباد کرنا ہے. یعنی مدنی عطیات چندہ کرنا دعوت اسلامی کا مقصد نہیں ہے, ضرورت ہے. مقصد تو مدنی کام ہے, بے حیائی کا خاتمہ, برائی کا خاتمہ. تو اس کے لیے ایک ایک اسلامی بھائی سے رابطہ رکھیں, مدرسۃ المدینہ کے مدرسین ناظمین اپنے طور پر رابطہ رکھیں, جامعۃ المدینہ کے اساتذہ طلبہ اپنے طور پر رابطہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.